الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ وہی علم اور عقل, اور یعنی بیسک ہمارا جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زندگی اور زندگی کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے حوالے سے اپنے آپ کو گیج کرنے کی کوشش کریں کہ ہم خود کہاں پہ پائے جاتے ہیں. اور اس میں آبویسلی ہم جس چیز پر ریلائی کر رہے ہیں وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا فہم گین کر لیا ہے کہ جو قرآنی اصطلاحات اور آیات ہیں ان کے معانی کو درک کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ایک یہ کیپیبلٹی بھی حاصل ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ زیادہ تر افراد کے لیے جب قرآن اور حدیث اور کلمات پڑھے جاتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ مجھے امید ہے. تو میں پھر تھوڑا سا دہرا دوں کہ جو مین آیت تھی ہمارے سامنے وہ کون تھی, سورہ طلاق کی, کہ جس میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے, ان کے مثل ان جیسی زمینیں بنائیں, ہمارا امر آسمان اور زمین کے بیچ میں نازل ہوتا ہے, کس لیے؟ لتعلموا, تاکہ تم علم حاصل کر لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, یعنی علم, اس علم کو اللہ نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کا مقصد اور ہدف بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ تم اس کے عالم ہو جاؤ کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اور اس کے عالم ہو جاؤ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا, گھیر لیا. ٹھیک ہے, اور آبویسلی ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس یہ علم ہوتا تو ہم مخلوقات کے اثرات کے اس حد تک قائل نہیں ہوتے جس حد تک ہم ہیں, کہ اگر تمام قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر شے پر احاطہ علم خدا رکھتا ہے, تو کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے یا خدا کے اذن کے بغیر پاسبل ہے؟ لیکن ہماری یہ حالت نہیں ہے. ٹھیک, تو اور اسی طریقے سے اور آیتیں تھیں کہ جس میں جہاں پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ آیت نمبر 67 میں نے اس کے ساتھ اور ملائی تھی سورہ مؤمن کی, کہ اللہ نے تم کو مٹی سے خلق کیا, پھر نطفے سے, پھر علقہ سے, ان سب چیزوں سے تم خلق ہوئے, اس کے بعد تم کو وفات آ جائے گی یعنی تم منتقل ہو جاؤ گے, پھر اس کے بعد تم اجل مسمہ تک پہنچا دیے جاؤ گے, وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یعنی بہت ساری آیتوں میں تتفکرون و تعقلون ہے, لیکن یہاں ایک پورے سیکوینس کے بعد ہے کہ اللہ نے تم کو ایسے خلق کیا, تم کو انتقال ہوا, اجل مسمہ جس پر ہم نے کہا تھا کہ یہ قیامت, اور ان سب کا کیا مقصد ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ اللہ تم سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ تم صاحب عقل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو چیزیں ہیں, یعنی کہ لِتَعْلَمُوا, تاکہ تم عالم ہو جاؤ, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ان تمام چیزوں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا بھی نظام خدا نے بتایا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے, خدا کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان عاقل ہو جائے اور عالم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک آیت کو ہم نے اور کنیکٹ کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبد ہو جائیں یا عبادت گزار ہو جائیں. تو یہ تین باتیں ہم کو کس کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مقصد خلقت کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی ہیں. تو اس کو ہی ہم الیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن عالم کیا ہوتا ہے, علم کیا ہوتا ہے, عقل کیا ہوتی ہے اور عبادت کیا ہوتی ہے, ان کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل ہم سمجھتے ہیں. تو پچھلی دو دفعہ سے ہم نے محنت کی تھی کہ آپ کو علم کے حوالے سے چیزیں کلیریفائی کر دیں, اور اگر آپ کو یاد ہو, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ یاد رکھیں گے, دوبارہ سنیں گے ان چیزوں کو, ان باتوں کو, کہ علم جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے. علم زندگی میں غور و فکر کرنے سے آتا ہے. علم کی جو بالا تر شکل ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اور علم کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان پر ایک حقیقت کھل جائے اور روشن ہو جائے. علم کسی چیز کے جاننے کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت کلیئرلی کہ انسان کے وجود پر, یعنی کہ آپ کہیں کہ یا تو آپ کہیں کہ گویا کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں یا حقیقتاً دیکھ رہا ہوں, ان دو میں سے کوئی کسی ایک مقام اور حالت میں انسان ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے, ورنہ وہ فقط ایک بات کا, وہ ایک انفارمیشن کا اسٹور ہاؤس ہے, عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جس چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے, علم کے ہونے کی, عالم ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ علم آپ, کیونکہ آپ کی جان کے ساتھ متحد ہوتا ہے, لہٰذا آپ پر براہ راست اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں مثال کے طور پر مال کی اہمیت کا علم ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مال میں کمی اور بیشی ہمارے نفس پر, ہماری جان پر فوری اثر پیدا کرتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچ رہے ہیں یا سوچیں گے, فوری اثر آتا ہے. تو اس وجہ سے علم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علم حاصل کرنے کے طریقے ہم نے دو تین آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ علم یعنی حقیقت کا روشن ہونا, اس کے مختلف راستے ہیں. اور جو قرآن نے بتایا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا, انما یخش اللہ من عباده العلماء والا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ والا, سورہ عنکبوت میں, کہ اللہ جو ہے زندگی میں مثالیں, کذالک تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون, کہ علم جو ہے پھر وہ عقل کی طرف لے جاتا ہے. پھر پچھلی دفعہ ہم عقل کی بات کر رہے تھے, اور عقل کے حوالے سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل اس کو نہیں کہ عقل کہتے ہیں جو ہماری نظر میں عقل ہے. اور عقل کی تعریف میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم نے جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے ایک خاص ٹرم استعمال کیے, اولو الالباب کی. اور اولو الالباب سے دو قسم کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغز اور گودے والے ہیں, خالی نہیں ہیں, توہی نہیں ہیں, ایمٹینس نہیں ہے ان میں. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ کریم آف ہیومینٹی ہیں, یعنی خدا کی نظر میں یہ انسانیت کا ماحصل ہے. خدا انسانوں کو اسی درجے اور معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل اور ان کی کیا اہمیت ہے, کہ لب کے اعتبار سے خدا ان کو کیوں ہے, ایسے افراد کو صاحبان لب کیوں کہہ رہا ہے. آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت تھی 190 اینڈ بیونڈ, کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز بناتے ہیں, اور بنانے میں حقیقتاً آپ کو ایک وہ بات ہوتی ہے کہ, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں نے حقیقتاً اس قسم کے لوگوں کے لیے بنائی ہے, یہ انجوائے کریں گے. یعنی میں بہت ہی نچلے درجے پہ آگے مثال دوں کہ آپ اگر اپنے, اگر آپ کو اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ نے اپنی کوکنگ کے پورے جوہر دکھائیں کسی دعوت میں اور بہترین ڈشیں تیار کی ہیں, تو آپ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کھانے کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کو ضرور کھائیں, کیونکہ وہی اس کی داد دیں گے, ہے نا. اگر کوئی ایسا بد ذوق ہماری طرح آ گیا ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, آخر میں ان بیچارے نے پوچھا کہ کیسی تھی, کہنا ہاں ٹھیک تھی, تو نہیں, اس کو اپنی محنت کا مزہ نہیں آنا, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے بھی جو کائنات بنائی ہے نا, یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ خدا علیم و حکیم نے بنائی ہے کائنات. یعنی اس خدا نے خلق کیا ہے اس کائنات کو جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں علم اور حکمت ہے, اور خدا کو یہ بات پتا ہے کہ جو علماء اور حکماء ہیں وہی میرے کام کو اپریشیٹ کریں گے. جوہلا کی نظر میں تو یہ خالی مزے اور مستی کی جگہ ہے, یعنی جتنے بھی ہیں ہاں اور لاؤ اور لاؤ, وہ تو وہی ہے نا جہنم والا حال, حل من مزید, اور لاؤ بھرے جاؤ بس. ورنہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ ایک رائی کا دانہ, رائی کا دانہ کائنات جیسی عظمت رکھتا ہے یا کائنات سے بزرگ تر ہے. یعنی جیسے اب مثال کے طور پر بعض سائنٹسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں جیزس کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے, یعنی کہ جب وہ ایٹومک اور کوانٹم اور وہ سب چیزیں کہ واقعاً ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مائکرو کوزم کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک کاسموس کائنات میں ہے اور ایک کاسموس جو ہے نا وہ ایک ذرے میں ہے. تو یہ والی بات کہ صاحبان خرد کون ہیں, عقل والے لوگ کون ہیں جو خدا کے ورک کو انجوائے کرتے ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. خدا کہہ رہا ہے یہ جو آسمانوں اور زمین کی خلقت ہیں اس میں اولو الالباب کے لیے نشانی ہے, ورنہ اکثر تو جیسے اونٹ مونٹ آگے گزر جاتا ہے ہر جگہ سے, دیکھتا ہے کوئی نیچے, وہی حال ہے سب کا. یا مرون ایسے ہی مونٹ آگے گزر جاتے ہیں. تو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لیکن اولی الالباب کی خدا نے نشانیاں بتائی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں ہاں یہ سائنٹسٹ اولی الالباب ہو گئے کیونکہ یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور کر رہے ہیں یا اس میں سے کچھ نکال کے لا رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے نہیں, اولی الالباب کون ہیں؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. سب سے پہلی چیز اولو الالباب کی جو نشانی اور علامت ہے وہ ذکر خدا ہے, یعنی خدا کو یاد رکھنا, خدا کو یاد کرنا. کس حالت میں یاد کرنا؟ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم. چاہے وہ زندگی کے کاموں میں مشغول ہوں, چاہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوں, کسی بھی حالت میں یاد خدا ان سے جدا نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے عقل مندوں کی, اولو الالباب کی. پھر کیا ہے نمبر ٹو, وہ آتی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض, تفکر کرنا آسمان اور زمین کی خلقت میں. اور پھر اہم ترین بات کیا ہے؟ نتیجہ دینا. یعنی آپ کی لائف میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سب سے اہم ترین جو اسپیکٹ ہے نا کہ آپ نتیجہ کیا دیتے ہیں اپنی لائف میں. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ ساری زندگی مسجد جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, امام بارگاہ جا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں, خدا کہے گا یہ مت کہو مجھ سے, تمہاری زندگی کا تمہاری نظر میں نچوڑ کیا ہے؟ یہ زندگی کیوں گزاری تم نے, کیوں گزاری زندگی یہ بتاؤ مجھے. پہلا سوال تو یہ ہے. یہ مت بتاؤ کہ میں نے اتنے عرصے تک یہ کیا اور اتنی مجلسیں کی اور نمازیں پڑھی, یہ مت بتاؤ مجھے. زندگی کیوں گزاری, کیسے گزاری, کس کی, یاد ہے ایک جملہ جو میں نے کہا تھا بہت عرصے پہلے, کس کی دھن میں گزاری, کس کی چاہت میں گزاری, یہ بتاؤ مجھے. یہ مین کوسچن. باقی ساری باتیں جو ہیں نا وہ اس کے بعد کی ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں تمہارا مسجد مدرسہ مجلس اس سے الائنڈ تھا یا نہیں تھا.
جو نتیجہ ہوگا وہ سٹیٹ آف دی نفس
ہوگا. ہاں ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی انسان نتیجہ دیتا ہے نا. یعنی جیسے ایک, اب یہ میں نے حدیث پڑھی نہیں ہے لیکن یہ بھی جیسے صوفیہ وغیرہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں رسول خدا کا ایک قول کہ زندگی ایک لمحے کی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی ایک لمحہ ہے اور ہر نیا لمحہ جو ہے نا وہ پچھلی زندگی کی موت ہے اور ایک نئی زندگی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ زندگی ایک لمحہ ہے فقط, ٹھیک, تو وہ لمحہ کیا ہے کہ جس لمحے میں آپ نتیجہ دیتے ہیں کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں, وہ انسٹنٹ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور وہی ڈٹرمنگ ہے کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھ کے گزارتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
میں کہہ رہا تھا کہ ٹرانسفارمیشن کا جو آپ نے بتایا تھا کہ جب اللہ انسان پوائنٹ پہ پہنچے کہ
کچھ اچیو کیا. ہاں یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ ایک نتیجہ دیں گے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنی ذات میں کہیں گے کہ میں لائف کو یہ سمجھتا ہوں, and then take that direction. تو یہ نتیجہ بہت اہم ہے, یعنی کہ آپ سارا تفکر کریں, ساری چیزوں پہ غور کریں, بہترین علمی میٹر جنریٹ کریں, اور اس کے بعد کہہ دیں یہ سب خود بخود ہو گیا, کوئی نتیجہ نہیں. تو اہم ترین بات اولو الالباب کی کیا ہے, اہم ترین صفت کیا ہے, جو نتیجہ وہ دیتے ہیں. کیا نتیجہ دیتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ٹھیک ہے, یہ تین کوالٹیز عقل مندوں کی سورہ آل عمران کی اس آیت میں بتائی گئی ہیں مینلی. سب سے پہلی چیز تذکر, دوسری چیز تفکر, اور تیسری چیز مقصدیت. ٹھیک ہے, یعنی ان کی نظر زندگی کے حقیقی, اور صرف زندگی کے نہیں پوری کائنات کے, کیونکہ جو صاحبان عقل ہیں وہ ایک اور بات کو بھی ریئلائز کر لیتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں کوئی الگ سے اگی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے. انسان اس کائنات کا, جیسے ہمارے علماء ایک بہت اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کائنات ایک باغ ہے, اور اس باغ کا جو الٹیمیٹ میوہ اور پھل ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری کائنات ایک باغ کی مانند ہے, اور اس کا جو حقیقی میوہ ہے, جو پھل ہے, وہ انسان ہے. تو انسان کہیں سے بھی, اور اسی لیے خدا نے ایک لحاظ سے تمام کائنات کو انسان کے واسطے مسخر کیا ہے. ٹھیک ہے, مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو بہت ہی اچھا بیان کیا ہے, تسخیر کی تعریف کو بہت اچھا بیان کیا ہے. کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں تسخیر کو, کہ جسٹ ہمارے لیے خاضے و خاشے کر دیا ہے, ہمارے آگے جھکا دیا ہے کہ جیسے دل چاہے استعمال کرو. انہوں نے کہا نہیں, تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ایسے استعمال کریں کہ آپ بھی اس کے ذریعے سے کمال تک پہنچیں اور اس کو بھی اس کا کمال عطا کریں. یہ مطلب ہے مسخر اور تسخیر کرنے کا. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ زمین کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو زمین کس لیے چاہیے؟ کہ زمین آپ کو آپ کی غذا اگا کے دے. اب کیا زمین کو اس طریقے سے استعمال کریں گے اس کے سارے ریسورسز ڈرین کر دیں, اس کو سیم زیادہ بنا دیں, تھوڑ زیادہ بنا دیں, بس آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وہ کھینچو اور باقی تباہ کر دو. یا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کو بھی حسین بنائیں اور اپنی ضرورت بھی اس میں سے لیں. یعنی آپ کی باغبانی اور کاشتکاری کی وجہ سے زمین بھی حسین ہوئی ہے, اس نے بھی اپنے کمال کو پایا, آپ نے بھی اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پایا. اس کو کہتے ہیں تسخیر. تو یہ انسان کو خدا نے یہ مقام دیا, یہ معیار دیا. یہ تو انسان اس سے انہیں کہ جو بھی عقل والے انسان ہیں اس کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں ان آئسولیشن نہیں رہتا ہوں اس کائنات میں, بلکہ میں اس پوری کائنات کا ایک حصہ ہوں, اور سب سے اہم حصہ ہوں. اور کس لیے؟ کہ خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ میں اس میں نمائندہ خدا کی حیثیت سے زندہ رہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور وہ بات کہ میں خدا کی نمائندگی کروں, خدا کی صفات مجھ سے منعقص ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تین باتیں عقل مندوں کی نشانیاں. اگر نتیجہ نہ دے, یعنی اب اس میں تین میں سے کوئی چیز بھی مس کر جائیں, مائنس ہو جائے, تو وہ پھر اولو الالباب نہیں ہے, پھر وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک, تو اس وجہ سے اس ساری تعریف کو, اس ڈیٹیل کو بتانے کی ضرورت اس لیے درپیش ہوتی ہے, ورنہ ہم کہیں عقل والے, عقل والے کا مطلب جو بہت اچھے طریقے سے سوچ سکتے ہیں, جو بہت ساری ایکویشن سالو کر سکتے ہیں, جو بڑی پرابلمز کا حل نکال سکتے ہیں, وہ عقل والے ہو گئے. نہیں, قرآن کریم اولو الالباب کی تعریف بھی بیان کر رہا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو سورہ رعد کے, سورہ زمر میں بھی دیکھیے گا, اب اتنا وقت نہیں ہے, میں سورہ رعد کی کچھ آیتیں آپ کو سنا دوں, وہاں بھی اولو الالباب کا ذکر کافی تفصیل سے ہے. انما یتذکر اولو الالباب, ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 19 اینڈ آن ورڈز. انما یتذکر اولو الالباب, بے شک تذکر کون کرتے ہیں؟ اولو الالباب. یعنی صحیح چیز کو یاد رکھنا، خدا کی یاد، حق کی یاد، یہ کس کے لیے میسر ہے؟ اولو الالباب کے لیے. اولو الالباب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا معنی، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، ابھی ایک نئی کوالٹی ان کے سامنے آ رہی ہے اولو الالباب کی، یوفون جو ایفا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد کیا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کا عہد کیا؟ بہت سادہ سا جواب ہے اس کا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ کا سب سے پہلا عہد کیا ہے؟ کہ تم شیطان کے بندے نہیں بننا، ہمیشہ ان اعبدونی، ہمیشہ میری بندگی پر قائم رہنا. یہ عہد الہی ہے نمبر ون، اور اس کے ذیل میں پھر جو بہت ساری باتیں ہیں، اطاعت الہی. اور تو اللہ کے عہد کو ایفا کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتی ہے، یعنی خالصاً عبد خدا. ولا ينقضون الميثاق، جو میثاق ہے، میثاق کا مطلب کون سے عہد ہوتے ہیں؟ جو وثوق شدہ ہوں، یعنی بالکل جس کے اندر کسی قسم کی خلاف ورزی کی گنجائش نہیں ہوتی، جو بالکل پکے اوت اور کمٹمنٹس ہوتے ہیں، جس میں جس کے اندر کوئی بھی ڈیلی ڈیلنگ نہیں ہوتی، یہ کمزوری نہیں ہوتی، ان میثاق کو، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ زندگی میں جو میثاق ہیں عملی، وہ کیا میثاق ہیں؟ کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کا حق غصب نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فریب نہیں دیں گے. یعنی ایک لحاظ سے جو بھی مومن ہے اس کے لیے یہ با وثوق عہد ہیں، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں آ سکتی. پھر والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، جس چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. ویخشون ربهم، اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ برے حساب سے دوچار نہ ہو جائیں، یعنی جب حساب کے مرحلے میں پہنچیں تو ان کے نام عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حساب کو برا کر دے یا برے انداز سے حساب دینا پڑے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اس میں کیا خاص بات ہے اس ٹکڑے میں؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، جو اولو الالباب کو بہت بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں. لیکن صبر میں، صبر تو ہے. دیکھیں والذین صبروا، اس طریق جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء یعنی تلاش کرتے ہیں، وجہ رب، وجہ رب کی تلاش پر صبر کرتے ہیں. اور یہ وجہ رب والا معاملہ کہاں پر ہم نے اور پڑھائے؟ وجہ رب والا، وجہ رب والا معاملہ. سورہ دہر کی آیتوں میں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، جب ان کے کھانا کھلانے کی بات آتی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور کسی بنیاد پہ نہیں کھلاتے، مسکینم و یتیمم و اسیرا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ بے شک ہم نے تم کو کھانا کھلایا وجہ اللہ کے لیے. یہ ٹاپ موسٹ لیول کے لوگ ہیں. تو عام انسانوں کا صبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ مومنین، عام مومنین کا، انسانوں کو تو چھوڑیں، انسان تو بے صبرے ہوتے ہیں. مومنین کا صبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ نمبر ون، الصبر علی المصیبہ، الصبر عند المصیبہ، والصبر علی الطاعہ، والصبر عن المعصیہ. مومنین کے صبر تین درجے پر ہوتے ہیں. الصبر عند المصیبہ, عندہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت کی موجودگی میں, مصیبت میں گھر جاتے ہیں, مصیبت کی پریزنس میں ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں. والصبر علی الطاعہ, جب اطاعت خدا پر قابو اور پانے اور حاوی ہونا چاہتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں. والصبر عن المعصیہ, اور جب معصیت کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں. لیکن یہ صبر کی کوالٹی بہت ہائی ہے, یہ اس سے میچ کر رہی ہے. کن سے میچ کر رہی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, والے لوگوں کے قربت ہے یہ, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اولو الالباب کا جو درجہ ہے نا, یہ دیکھنے سے غور کرنے سے لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹو معصومین علیہ السلام ہے, بہت بلند درجہ ہے یہ. ان کا صبر ان تین چیزوں پہ نہیں ہے, مصیبت اور معصیت اور اطاعت پر. ان کا صبر کس پر ہے؟ وجہ رب کو تلاش کرنے میں صبر ہے, جہت الہی کو تلاش کرنے میں جو سختیاں ہیں یہ اس پر صبر کرتے ہیں. یہ بہت بلند مقام ہے, ٹھیک ہے؟ جی.
اور جن رشتہ ہائے قرابت کی جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھو.
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل, وصل یعنی ملاپ, کہ اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو ملاپ ملا کے رکھو, ان کو جوڑو, ٹھیک ہے؟ ان کے اندر یہ کوئی قطع, یا جیسے سب سے بڑی بات صلہ رحمی والی بات آتی ہے اس میں زندگی میں, کہ خدا نے کہا ہے کہ کچھ رشتوں اور تعلقات کو آپس میں جوڑ کے رکھو, تو ان سب کو وہ جوڑے رکھتے ہیں, اس میں قطع نہیں کرتے, یعنی اس کو کٹ آف نہیں کرتے. کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر خدا نے حکم دیا ہے کہ جو بھی الہی حقائق ہیں, الہی نمائندے ہیں, ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑو. پھر یہ کہ جیسے اہل و عیال اور رشتہ داروں کی بات ہے, ان کے ساتھ خدا نے کہا ہے کہ یہاں صلہ رحمی کرو, اینڈ سو کہ زندگی میں یہ علم کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑو, تقویٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑو. تو یعنی جن جن چیزوں کے بارے میں خدا کا امر ہے, حکم ہے کہ ان سے اپنے رشتے کو جوڑو, تعلق کو پیدا کرو, یہ اس تعلق کو قائم اور برقرار رکھتے ہیں, ٹھیک؟ تو یہ ہوا. پھر اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتن, یہ سب کی سب چیزیں ہو گئیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا اینڈ کیا ہے, جنات عدن, جنات عدن ہیں, یدخلونہا, جس میں ان کو داخل کیا جائے گا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور ان کے باپ داداؤں میں سے, ان کی ازواج میں سے, ان کی اولاد میں سے, ذریت میں سے, صرف اولاد نہیں نسل, ذریت, اس میں سے جتنے صاحبان اصلاح ہیں ان سب کو اس کے ساتھ داخل کیا جائے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہر دروازے سے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلام, فنعم عقب الدار. یہ اولو الالباب کا مقام و معیار ہے. بات واضح ہو رہی کہ یہ معمولی مقام نہیں ہے. یعنی یہ جب اللہ کہہ رہا ہے, اور یہ میں نے ساری زحمت آپ کو کس لیے دی, تاکہ دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے کہ خدا نے کہا ہے کہ ان پورے کائنات اور اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تعقلون, تو ہم کہیں یہ کون سی بڑی بات ہے, عقل والے تو ہم ہی ہیں, وہ اتنے سارے لوگ عقل والے ہیں. یہ میں نے یہ ساری زحمت اس لیے دی, اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے, کہ تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ عقل والے ہوتے کون ہیں, اور جن جو خدا کی نظر میں صاحبان عقل ہیں ان کا کیا معیار ہے, کس کو عقل والا کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص اگر کوئی بہت ڈیپ پرابلم سالو کر لے میتھمیٹکس کی یا اکانومکس کی اور آئی ٹی کی تو وہ عقل والا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ پورا پیکج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, عقل کا, صاحبان لب کا پورا پیکج سمجھ میں آ رہا ہے نا. یہاں پر دیکھیں ایک بات اور میں کلیریفائی کر دوں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب بعض اوقات کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں دین اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اصول دین ہیں، یہ فروع دین ہیں، یہ فقہ ہے اور یہ اصول ہیں اور یہ عبادات ہیں اور یہ ایمان ہے. اس کا ایک بڑا ڈاؤن سائڈ بھی ہوتا ہے. وہ ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دین شاید حصوں میں بٹا ہوا ہے، یا دین اور دینی تربیت جو ہے وہ کچھ اسٹیج وائز ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے آپ بیٹھ کے اپنی معرفت پر محنت کریں، پھر معرفت صحیح ہو جائے گی تو پھر عمل پہ. ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی آیت، آیت الہی خود انسان کا وجود ہے، کہ انسان کے وجود میں مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز دماغ ہے یا دل ہے، مثال کے طور پر یہ دو چیزیں ہیں، کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو انسان نہیں چل پائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی اگر دماغ نہ ہو اور دل نہ ہو تو باقی سب کچھ بھی ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب انسان کا جسم گرو کرتا ہے تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ جو اہم چیز ہے پہلے وہ گرو کرے، باقی سب اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں؟ یا ہر چیز ان اے بیلنسڈ وے ایک ساتھ گرو کرتی ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دین ایک کمپلیٹ پیکج کا نام ہے. اس غلط فہمی میں کبھی نہ مبتلا رہیے گا کہ دین یہ نہیں کہتا کہ ہاں ابھی تم ایمان و معرفت پر محنت کرو 5 سال تک، پھر اس کے بعد عمل پہ آنا، پھر اس. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمام کی تمام چیزیں بیک وقت گرو کرتی ہیں، ایک ساتھ گرو کرتی ہیں. یعنی آپ کا ایمان بھی ترقی کرے گا، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی بہتر ہوتا جائے گا، عمل آپ کے ایمان کو ری انفورس اور اسٹریتھن کرے گا. یعنی پوری سائیکل ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پہلے میں یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں. یہ اس طریقے سے پہلے اور بعد کا قصہ نہیں ہے. اور یہ چیز قرآن کریم جو ہے نا، یہ بہت ہی کلیئر وے میں ہم کو سمجھا رہا ہے. یعنی کہ آپ ہر جگہ دیکھیں، ایون میں مثال کے طور پر اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سورہ حمد کی ہم مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ حمد آپ شروع سے آخر تک اس کی تلاوت کریں. سورہ حمد آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کیا صرف ایمان ہے اس میں؟ صرف عمل ہے؟ کیا ہے؟ جو جب کہا گیا نا کہ پورا قرآن کا نچوڑ سورہ حمد میں، اگر آپ بسم اللہ کرتے ہیں، بات بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے نا، ابتدائے تخلیق سے بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ابتدائے تخلیق، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان اور معرفت ہے. اللہ ہے، اللہ کون ہے؟ رب ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کس کا رب ہے؟ خالی میرا رب ہے؟ نہیں، عالمین کا رب ہے. اپنی ربوبیت میں رحمان و رحیم ہے. زندگی کا ایک انجام ہے، وہ یوم الدین ہے. اس یوم الدین کا مالک خدا ہے. پوری معرفت آپ کو دے دی 3 جملوں میں، ٹھیک ہے. زندگی کے بارے میں، اس حیات کے بارے میں، اینڈ کے بارے میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹھیک ہے، اب معرفت آپ نے حاصل کر لی، بہت اچھا، بیٹھ جائیے. پھر کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اس معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ آپ میدان عمل میں ہو. میدان عمل میں آنے کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ بندے بنے. جب آپ زندگی کے میدان عمل میں آئیں گے تو آپ کی لائف میں پرابلمز آئیں گی. پرابلم سالو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نستعین. اگر اس کے بندے ہو تو ہمیشہ اس کی طرف دیکھو، مدد اس سے تلاش کرو، ٹھیک. پھر یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، اس زندگی میں سب سے زیادہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ابلیسیت بھی ہے. تو زندگی میں تم سب سے زیادہ کس کے محتاج ہو؟ ہدایت کے محتاج ہو. ہدایت مانگو. اس راہ کی کہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اس راہ کے آئیڈینٹیفائی کیسے کرو گے کہ صراط مستقیم کون ہے؟ انعمت علیہم کے ذریعے سے. اس راہ سے بچنے کے لیے کن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے؟ جو مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا پیکیج ہے، کمپلیٹ پیکیج ہے. یہی زندگی کی کہانی ہے. ارے مسن، تو زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ ہاں میں ابھی معرفت حاصل کر رہا ہوں، میں ابھی ایمان پہ محنت کر رہا ہوں، تو میں ابھی عقل حاصل کر رہا ہوں. یہ سب کا سب ایک ساتھ ہے. جب آپ اپنی رات میں آتے ہیں تو آپ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز و مناجات کرتے ہیں. جب آپ اپنے دن میں اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ اس زندگی میں مجاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زندگی کی داستان ہے. یہ اس میں معرفت بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اس میں بالکل بھی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا ہے کہ یہ کوئی الگ الگ باتیں کہ پہلے یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. یہ سب جیسے انسان کا جسم ہے کہ جس میں دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ہر چیز بیک وقت گرو کرتی ہے ان بیلنس. اسی طریقے سے انسان کی شخصیت ہے کہ جس میں ایمان، معرفت، عمل، علم سب کچھ گرو کرتا ہے بیک وقت ان بیلنس. ٹھیک، اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے اس بات میں؟ کیونکہ ہمارے سمجھانے کے طریقے میں نا بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی سیکوینس ہے یا یہ کوئی ایک. ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے، فوقیت کی بات ہے. یعنی علم کو ہمیشہ عمل پر فوقیت رہے گی، یہ ضرور ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کا امام ہوگا. یہ ضرور ہے کہ اگر عمل کا امام علم و معرفت نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، پھر وہ عمل ضائع ہو. یہ ضرور ہے، فوقیت و فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا ابھی تو میں علم حاصل کر رہا ہوں، ابھی میرا عمل سے کیا تعلق. ایسا کچھ نہیں ہے. اب میں قرآنی اس کے حوالوں کے بعد اب عقل کے حوالے سے، میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت کی برکت سے یہ بات ہمارے علماء کو شروع سے کلیئر ہے کہ زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے اور زندگی کے رستے کے اندر امپورٹنس والی کون سی چیزیں. تو جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لعلکم تعقلون، خلقت کا مقصد ہے کہ تم عاقل ہو جاؤ، خلقت کا مقصد ہے کہ تم عالم ہو جاؤ، عالم ربانی بن جاؤ. تو اصول کافی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ کتاب العقل والجہل ہے. دوسرا چیپٹر کون سا ہے؟ کتاب الفضل العلم ہے. تیسرا چیپٹر ہے کتاب التوحید. ٹھیک ہے، اور 34 احادیث ہیں اس میں کتاب عقل والجہل میں، 34 احادیث ہیں، اور بہت بہت معرکت العرا احادیث ہیں اس میں. خدا ان کو جزائے عظیم دے، شیخ یعقوب کلینی کو، بہت بہت ہی شاندار. اگر آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے گا. اس میں سے جو حدیث نمبر 14 ہے، 14th حدیث ہے، اس کی امام خمینی نے پوری تشریح میں پوری کتاب لکھی ہے. اور وہ حدیث کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث جنود عقل و جہل. حدیث جنود، جند کیسے کہتے ہیں؟ جند، جند لشکر، اور جنود یعنی آرمیز، اس کے پلورل ہے، آرمیز آف عقل اینڈ جہل. اس حدیث میں یہ ہے کہ سماع بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھٹے امام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، امام چھٹے امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے کئی اصحاب تھے، اور عندہ جماعت من موالیہ فجرا ذکر العقل والجہل، کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے بات چل نکلی عقل اور جہل کے بارے میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اعرف العقل وجندہ والجہل وجندہ تحتدو، کہ معرفت حاصل کرو عقل اور اس کے لشکروں کی، اور جہل اور اس کے لشکروں کی، لتہتدو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. فقال سماعت فقلتو کہ میں نے کہا، جعلتو فدا کا، لاعرفو لا نعرفو الا ما عرفتنا، کہ ہم آپ پر فدا ہو جائیں، ہم تو معرفت کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں جتنی معرفت آپ ہم کو عطا کر دیں اس کے علاوہ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل، کہ بے شک خدا نے، خلق العقل وهو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره، کہ بے شک اللہ نے خلق کیا عقل کو، اور وہ پہلی اول خلق ہے، پہلی مخلوق ہے، من الروحانیین، روحانی مخلوقات میں سے پہلی مخلوق عقل ہے. عن یمین العرش، عرش کے داہنی طرف سے، من نور ہی، اپنے نور میں سے، ایسے خدا نے عقل کو خلق کیا. فقال له ادبر، اس سے کہا پیچھے ہٹو، فادبر وہ پیچھے ہٹی، قال له اقبل آگے آؤ، فاقبلا وہ آگے آ گئی، یعنی کمپلیٹ اطاعت کا مظاہرہ کیا. فقال اللہ تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلقی، کہ میں نے تجھ کو ایک عظیم مخلوق خلق کیا اور تمام مخلوقات پر تجھ کو کرامت دی. کرامت کا معنی آپ کے ذہن میں ہے نا، بلندی، فوقیت. تمام مخلوقات پر تجھ کو کرامت عطا کی. قال، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم خلق الجہل من ثم خلق الجہل من البحر الاجاج ظلمات، کہ پھر اللہ نے جہل کو خلق کیا ایک سمندر میں سے جو کھاری ہے اور تاریکیوں والا سمندر، ظلمات اور کھاری ہے، یعنی خوشگوار نہیں ہے. فقال له ادبر، اس سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، فادبرا وہ پیچھے ہٹ گئی. ثم قال له اقبل فلم يقبل، اس سے کہا آگے آؤ، اس نے بات نہیں مانی، آگے نہیں آئی، کہا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ گئی، جہالت، آگے نہیں آئی. فقال له استكبرت، خدا نے کہا کہ تو نے استکبار کیا. فلعنہ، اس پر لعنت کی، لعنت کا مطلب کیا ہے، رحمت سے دور کر دیا. ثم جعل للعقل سبع خمسة وسبعین جندا، اور پھر عقل کے لیے 75 لشکر قرار دیے. فلم الجہل ما اکرم اللہ به العقل، جب جہالت نے یہ، جہل نے یہ دیکھا کہ یہ کس طریقے سے اللہ نے عقل کو کرامت عطا کی ہے. وما اعطاؤه اضمر له العداوت، اس کے اندر کون سی کیفیت پیدا ہوئی، عداوت کی کیفیت پیدا ہوئی، حسد کی کیفیت پیدا ہوئی. فقال الجہل، اس نے کہا، یا ربی هذا خلق مثلی خلقته، کہ یہ عقل میرے ہی مثل ایک چیز ہے جس کو تو نے پیدا کیا. وکرمتہ وقویتہ وانا ضدہ، کہ اس کو تو نے قوی بھی کر دیا، اس کو کرامت بھی دے دی، اور میں اس کی ضد ہوں. ولا قوت لی بہ، مجھے، میرے لیے تو کوئی قوت نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی طاقت نہیں ہے. فاعطنی من الجند مثل ما اعطیتہ، مجھے بھی ان لشکروں میں سے دے کہ جیسے تو نے اس کو دیا. قال نعم، خدا نے کہا ہاں. فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتُكَ وَجُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي، اور پھر اس کے بعد تو میری، تو معصیت کرے تو میں نے تجھ کو اور تیرے لشکروں کو اپنی رحمت سے باہر نکال دیا، اور اس کے لیے بھی 75 لشکر قرار دیے. اور پھر امام علیہ السلام نے ان سارے لشکروں کی 75 کی تفصیل بتائی. اور امام خمینی نے جو اس کی حدیث لکھی ہے، شرح حدیث جنود عقل و جہل، اس میں پھر ان سب کی تفصیل ہے کہ انہیں کے سب سے پہلا جو ہے الخیر وہوا وزیر العقل وجعل ضدہ الشر وہوا وزیر الجہل، کہ خیر جو ہے وہ عقل کا وزیر ہے، شر جو ہے وہ جہل کا وزیر ہے، یعنی عقل کے نتیجے میں ہمیشہ خیر آتی ہے، جہل کے نتیجے میں ہمیشہ شر آتا ہے، والایمان وضدہ الکفر والتصدیق وضدہ الجحود، بہرحال 75 لشکر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں میں جو تھوڑا سا آپ کو ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو امام خمینی نے خود اس کی ابتدا میں تشریح کی ہے، تھوڑی سی وہ میں بتا دیتا ہوں، عقل کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں کہ عقل جو ہے کہ عقل کی جو کوالٹی یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے جملوں کے لحاظ سے کہ عقل جو ہے وہ اول مخلوق ہے روحانیین میں سے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ روحانیین کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ روحانی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے ہم لوگ مخلوق روحانی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگ حقیقتاً مخلوق روحانی نہیں ہیں، ابھی بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی یعنی روحانیین میں شامل ہو سکتے ہیں، ہیں نہیں، ابھی ہم کیا ہیں؟ بیسیکلی ایک مخلوق مادی ہیں، ایک مخلوق مادی ہیں کہ جس میں روحانیت کا پوٹینشیل موجود ہے۔ اگر ہم نے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل میں بدل لیا تو انشاءاللہ ہم بھی ان روحانیین میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس پوٹینشیل کو برباد کر دیا تو بدترین ہے، جو مادی مخلوقات ہیں شیاطین، پھر خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں۔ تو ابھی ہم ایٹ دا کراس روڈز ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، روحانی ہیں نہیں، بن سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ عقل کو خدا نے بتایا کہ روحانیین میں سے مخلوق اول ہے، روحانیین میں سے مخلوق اول عقل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عقل کی عظمت کیا ہے۔ یہ عقل ہرگز ہرگز وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پانچ چیزیں جو عقل کی تعریف میں آئیں وہ کیا آئیں، کہ اب اس میں بیان کرتے ہیں کہ عقل جو ہے کہ خدا نے نسبت خلق عقل رابع اسم اللہ، یعنی کیا یہاں پر جو یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ کس نے عقل کو خلق کیا، کس نے عقل کو خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا۔ اور اسم اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم اعظم جامع و از برائے عام مقام احدیت جماست، یعنی اگر کوئی چیز اس میں اللہ سے خلق ہو رہی ہے اور کوئی چیز اس میں خالق سے خلق ہو رہی ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اسما کی بحث میں ان دونوں سے دونوں میں فرق ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں اللہ سے خلق ہو رہی ہے تو وہ مقام جمع احدیت پر ہے، اس کا لیول بہت اعلیٰ معیار پہ اس کی خلقت ہے۔ اگر صرف مقام خالق سے خلق ہو رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے ہماری خلقت جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عقل کی خلقت کو نسبت کس سے دی گئی؟ اس میں اللہ سے نسبت دی گئی، جو خود عقل کی شرافت اور کرامت کی بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی کیا تھی؟ دوسری کوالٹی کیا تھی، یاد ہے؟ کہ عقل کیا ہے؟ روحانیین میں سے، یعنی کون سی مخلوق ہے؟ جو مادیین میں سے نہیں ہے، روحانیین میں سے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کیونکہ اب یہ الفاظ اصطلاحات اتنے ہیں کہ وہ اصطلاحات ہی بتاتے بتاتے مشکل ہو جائے، ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جو عوالم ہیں بنیادی طور سے ان کو دو حصوں میں آپ समझ सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आलम मादा है और आलम मुजर्रदात है। मुजर्रदात का क्या मतलब है? यानी मुजर्रद कहते हैं ऐसी चीज को जो खालिसतन प्योर हो, जिसमें जर्रा बराबर भी पॉल्यूशन ना पाई जाए। तजर्रुद, यानी इसीलिए मिसाल के तौर पर कि एक शख्स है जिसने कभी शादी नहीं की, तो वो क्या है? वो इंसान मुजर्रद है। यानी इस चीज से, यह जैसे एक स्किन है जिस पर एक भी बाल नहीं होता, बाज स्किन ऐसी होती है जिस पर बाल ही नहीं उगते सिरे से, उसको भी यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल खाली और प्योर हो। तो आलम मुजर्रदात कौन सा आलम है? कि जो मादियत के असरात से कामिलन प्योर और खालिस है। ठीक है, जो अवालिम खुदा ने खल किए हैं उनको ब्रॉड कैटेगरीज में आलम मादा या आलम तजर्रद या मुजर्रदात। अच्छा, मादे की फिर बहुत सारे दर्जात हैं। हम लोग जिस मादे में हैं, ये कौन सा मादा है? ये मादे की सबसे घटिया शक्ल है। यानी जो कसीफ भी है, गलीज भी है, यानी उसमें डेंस भी है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये मादा कोई मादे की भी अच्छी हालत नहीं है जो मादा हमारे पास है, इसीलिए हमको हर वक्त उसको धोना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, 10 मुसीबतें उसके साथ। इससे ऊपर वाला मादा जो है, यानी कि जिस आलम मादियत, जो बरजख है, मलकूत है, फरिश्ते हैं, ये नहीं कि मादा माजे ख़त्म हो गया, मादा है लेकिन लतीफ़ है, मादा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, एक उसका हायर लेवल है। लेकिन इन तमाम अवालिम से अगर आप ऊपर जाते जाएं कि जो शायद ये 7 आसमानों की जो बात होती है, तो ये 7 आसमान तक मादी यूनिवर्स है, उसके बाद आलम तजर्रुद शुरू हो जाता है। यानी कि वो आलम के उस आलम की मखलूकात में मादियत के जर्रा बराबर असरात भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मुजर्रदात। तो अब क्या अकल उस आलम में है, उस आलम से ताल्लुक रखती है? अकल एक हकीकत है, मुजर्रद है, कि जो मादियत से टोटली पाक है वो रूहानियीन है, या आलम खिलकत में सबसे पहले दर्जे की मखलूक है? ठीक है, तो अकल का जो खुदा ने पैदा किया, तो अकल का ये मेयार है। ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद अकल का ताल्लुक किससे? यमीन अर्श, अर्श के दाहिने तरफ से। अब यहां से एक पूरी बहस है, यानी कि इस हदीस में शराह की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि जो जुमले हैं ना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हैं। अर्श किसे कहते हैं? ये खुद एक बहुत तफसीली और तुलानी बहस है। मुख्तसरन ये कि जिस तारीफ पर हम सेटल डाउन हो सकते हैं कि अर्श यानी इल्म खुदा, इल्म खुदा के दाएं तरफ से। दाएं तरफ का क्या मतलब है? कि दाएं तरफ कुरान की जबान में प्रेफर्ड साइड है। यमीन का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, कि जो प्रेफर्ड साइड है, और इसी हवाले से रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा के सारे हाथ यमीन है, यानी खुदा के पास दस्त शिमाल नहीं है, बायां हाथ नहीं है खुदा के पास, खुदा के सारे हाथ यमीन है। तो यमीन अर्श है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, मैं नूर ही, अपने नूर से। बात वाजे भी, ये है अकल जिसे खुदा ने खल किया, इस ये अकल है। तो अब बाकी जितने दर्जे की अकल है वो सब क्या कहलाएंगी? वो अकल जो उलुल अलबाब के पास है, वो जो उलुल अलबाब साहिबान अकल है, वो अकल क्या होगी? उस अकल की जितने निचले दर्जे की उकूल हैं, वो सब उस अकल की तजल्लियात हैं। अरे बस समझ में, अब अकल आपको समझ में आया कि अकल क्या है? तो अब जहां भी अकल होगी उसमें क्या क्वालिटीज पाई जाएंगी? नूरानियत होगी, उसमें अर्शी सिफात होंगी, कामिल इताअत होगी, क्योंकि अकल की क्वालिटी क्या है? कि उसको खुदा ने कहा पीछे जाओ, पीछे हटी, उसको कहा आगे आओ, आगे ने, उसने कामिल इताअत की खुदा की, कामिल बंदगी की। तो अब ये मेन डेफिनेशन है अकल की। अब बाकी जितनी भी उकूल हैं वो सब इसकी हालत नुजूली हैं। نازل حالتیں, نچلے درجے کی حالتیں. تو یہ تو اب آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ لعلکم تعقلون تو کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ لعلکم تعقلون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, یعنی تعقلون عقل ہونے والے سے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو مخلوق اول ہے تمہارے نفس میں اس کی شباہت پیدا ہو جائے گی. وہ جو عقل ہے, یور نفس ول بیکم سملر ٹو دیٹ, یعنی وہ کوالٹی تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تم کیا کہلاؤ گے؟ عقل. اور اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو تفصیل سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ 75 لشکر کون سے ہیں عقل کے, تو بات اور سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ ہاں کامل اطاعت تو ہے, لیکن کامل اطاعت کے ساتھ بہت ساری صفات بھی جڑی ہوئی ہیں. یعنی میں یہ جملے بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو, بندگی کرو, ہم سمجھتے ہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہماری نظر میں اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو. جی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ اس باریک پوائنٹ کو پک کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بنو کہ خدا کی صفات تم میں نظر آئیں. تو اس لیے آپ ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا. آپ کو عبادت کسی پیسو ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں جو بار بار اس جملوں کو دہرا رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اطاعت کا مطلب ہے کہ جی حضور. اطاعت کا مطلب ہے خلیفہ خدا بننا, خلیفہ خدا بننا. کہ صفات الہیہ, انہیں تمہیں ایکٹیو بھی ہونا ہے کہ تمہیں جو ہے نا ظلم کا رستہ بھی روکنا ہے, تمہیں علم کو بھی پھیلانا ہے, تمہیں نیکی بھی لے کے آنی ہے سامنے. یہ عبد خدا ہے, نہ کہ وہ عبد خدا ہے فقط کہ جو کہے کہ جی میں تو اطاعت کر رہا ہوں, بس نمازیں پڑھ رہا ہوں اور نہیں. کہ جو بھی صفات الہیہ ہیں, وہ صفات الہی جس انسان میں صرف صحیح جھلکتی ہیں وہ عبد خدا ہے, وہ اس درجے پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ورنہ ہم اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ عبدیت اور اطاعت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یس سر, یہ نہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ لعلکم تعقلون, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. جس کو خدا نے کہا ہے نا کہ مقصد خلقت ہے, میں نے آسمانوں, آپ اس پھر اس جملے پہ غور کریں کہ میں نے 7 آسمان بنائے, زمین بنائی, پوری کائنات بنائی. خلق کس لیے بنائی؟ لا, تم عقل مند ہو جاؤ, تم عقل مند ہو جاؤ. تو یہ کوئی معمولی بات ہوگی؟ یعنی یہ پوری کائنات کس لیے بنائی؟ کہ تم عقل والے ہو جاؤ. اب ایک چھوٹا سا سوال, یہ حدیث میں نے پڑھی تھی اسی میں, یہ مجھے بہت بہت ہی پیاری لگی تھی یہ حدیث. میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سامنے رکھتا ہوں اور دیکھیں ایک سوال کے طور پر کہ آپ اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے مجھے بتائیں. چھٹے امام فرماتے ہیں, عبداللہ ابن سنان سے روایت, یہ حدیث نمبر 22 ہے اسی میں. حجت اللہ علی العباد النبی, اللہ کی حجت بندوں پر نبی ہے. والحجت فیما بین العباد وبین اللہ العقل, اور اللہ اور بندوں کے مابین جو حجت ہے وہ عقل ہے. اور مجھے اتنا بیوٹیفل لگا ہے نا یہ جملہ, اتنا بیوٹیفل لگا ہے, اگر آپ اس کی کچھ باریکیاں اس کو ڈیسائفر کر سکیں. اللہ کی حجت بندوں پر کیا ہے؟ نبی ہے, پیغمبر ہے. کہ اگر بندے خدا سے پوچھیں گے کہ हमें कैसे पता चलेगा आपका पैगाम क्या था, आपने क्या कहा था क्या नहीं कहा था? तो खुदा कहेगा मैंने पैगंबर और ज़ाहिर पैगंबर के साथ किताब जो मौजूद है, वल हुज्जत फीमा बैन अल इबाद व बैन अल्लाह अल अक्ल, और इसमें बंदों और अल्लाह के माबैन जो हुज्जत है वो अक्ल है। इसमें क्या बात है? इसमें देखें सबसे ब्यूटी क्या है कि पहली बात यह है कि अल्लाह पर हुज्जत कोई नहीं है, ठीक है। अल्लाह की हुज्जत बंदों पर नबी है, उसके अपोजिट ही नहीं कि बंदों की हुज्जत अल्लाह पर, बंदों की कोई हुज्जत अल्लाह पे कायम नहीं हो सकती, एक बात, ठीक है। फिर बंदों और खुदा के दरमियान हुज्जत जो है, बंदों और खुदा के दरमियान हुज्जत अक्ल है। इन्हें क्या मतलब हुआ?
जिस चीज के इदराक के जरिए खुदा
को पहचान, बैनल इबाद व बैन अल्लाह, यानी हम अगर खुदा की, देखें इसमें जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट है वो क्या है, अगर बंदे अल्लाह की बारगाह में कुछ भी कहने के या अपनी बात करने के काबिल होंगे तो किस बुनियाद पे काबिल होंगे? अकल की बुनियाद पे। अगर साहिबान अकल हैं तो उनकी कोई हुज्जत खुदा की बारगाह में काबिल अहमियत है, वरना अगर साहिबान अकल नहीं है तो उनकी कोई हुज्जत खुदा की बारगाह में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती है। और इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम से जब किसी ने जाके पूछा, कहा कि फलां शख्स बहुत इबादत गुजार है और ये है, तो आपने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक सवाल पूछा, कैफ अक्लहू, उसकी अकल का क्या मेयार है? कि मुझे आके ये नहीं बताओ कि उसकी इबादतें कितनी हैं, ये बताओ कि उसकी अकल का क्या मेयार है। तो ये इमाम क्या फरमा रहे हैं, बंदों और खुदा के दरमियान जो चीज हुज्जत बनती है वो क्या है? अकल है। यानी अगर इंसान साहिब अकल है, अकल की राह को तय करता है, तो उसकी बात खुदा की बारगाह में सुनी जाएगी, वरना उसकी कोई वर्त नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है खुदा की बारगाह में, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह जो हमारी गुफ्तगू होगी रमज़ान से पहले आखिरी, तो उसमें हम इंशाअल्लाह फिर अब बात करेंगे उस पर, थर्ड एस्पेक्ट जो हमारा है ना, अमल और इबादत वाला। इल्म पर हमने बात की, यानी कि हमने कहा ना कि कुरान करीम जो है वो मकसद खिलकत के हवाले से तीन चीज़ें बता रहे हैं ना, इल्म, अकल, इबादत या बंदगी। हाँ, और फिर उसमें यह है कि बेहतर है कि रमज़ान में आप लोग फिर इस पर गौर करें और एक छोटा सा लिखें और ये देखें कि हम फिर इस मेयार इल्म और अक्ल और इबादत पर जो खुदा ने और मासूम ने हमको बताया है, हम इसमें किस दर्जे और किस सीढ़ी पर खड़े हैं। और अगर ना बताना चाहें ना बताएं, शेयर नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन ख़ुद अपने आप में ज़रूर क्लियर हो जाएं, अपनी ज़ात में ज़रूर क्लियर हो जाएं, इस गलत फहमी का शिकार ना रहें। यानी कि ये मैंने इतनी दिक्कत इसीलिए की है ताकि आपको इल्म और अक़ल और इबादत और बंदगी का सही मायना पता चल जाए, आपको मेयार समझ में आ जाए कि किस मेयार पर अपने को परखना है। वरना तो हम ये बेवकूफ़ों की तरह समझते रहते हैं कि हमने मास्टर कर लिया, डॉक्टरेट कर ली, तो मैं आलिम हो गया, मैं जो हूँ ये इतने मसले हल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं आकिल हो गया, मैंने नमाज़ें पढ़ ली तो मैं आबिद हो गया। कम अज़ कम इस हिमाकत के साथ अपने आप को गेज ना करें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।
हद तक बन रहा है कि इल्म का जो आपने बताया था कि तीन तरीकों